بسم الله الرحمن الرحيم. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں بشارت سنائی تھی وہ پوری ہوئی. یہ بشارتیں اور انذار، بشارت ہو یا انذار ہو، خوشخبری ہو یا بری خبر ہو خواب میں دی جائے، تو یہ تمام پیشین گوئیاں ہوتی اسی لیے ہیں. اس کا مقصد سمجھ لیجئے. میرے خیال میں مسلم غیر مسلم سب خدا کی مخلوق، تو ہر ایک کی طرف رحمت الٰہی متوجہ ہوتی ہے مخلوق ہونے کے ناطے، تو سب کو خیر اور شر کے موقع پر تنبہ کیا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، کبھی خبر دی جاتی ہے، اچھی خبر بھی سب کو دی جاتی ہے، بری خبر بھی دی جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب سنانے والے جیل میں، قید خانے میں غیر مسلم تھے، خواب ان کے سچے ثابت ہوئے. وہ اسی لیے رحمت خداوندی انہیں اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے کہ اپنے کفر اور شرک کو چھوڑ کر میری طرف آئے. ہمارے بھائی جان نور اللہ مرقدہ کا جس شب وصال ہوا، تو کہیں افریقہ میں، کہیں انڈیا میں، کہیں انگلینڈ میں، مختلف جگہ عجیب عجیب چیزیں دکھائی گئیں، عجیب عجیب طریقے سے اس حادثے کو دکھایا گیا. اب حافظ نواز صاحب کی سالی صاحبہ، تو انہوں نے نام بھی بھائی جان کا بہت کم سنا ہوگا، دیکھا تو یقیناً کبھی نہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، مگر اس شب جیسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر سنائی، اسی طرح انہیں اس خاتون کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اطلاع دی گئی. آپ کے خاص خادم مولانا مفتی ایوب صاحب کو اطلاع دی گئی. عین اسی وقت جب وصال ہو رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جان نور اللہ مرقدہ کی چارپائی پر دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک طرف بھائی جان ہیں، ایک طرف مجھے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوں، اور تھوڑی دیر میں کسی نے انہیں جگایا کہ تم سوئے ہو، اور ادھر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کا وصال ہو گیا. تو یہ تمام جو خوابوں کے ذریعے، پیشین گوئیوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے جو پیشگی متنبع کیا جاتا ہے، وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اے عقل پرستو باز آ جاؤ، خدا ہے، اس کا نظام ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، وہی اس کا خالق اور مالک ہے، وہ جس طرح جب جہاں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو ادھر یہ ایسے سنگین حالات میں اہل شام کے نصرانی جگہ جگہ اپنی کتب سابقہ کی پیشین گوئیوں کو تلاش کر کے منطبق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو سچا پاتے ہیں, اور ادھر مسلمانوں میں سے اسلام کا دعوے دار کہتا ہے کہ کیا 1400 سال کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ غلط تھا, نعوذ باللہ. تو اسی سلسلے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جس طرح دکھایا گیا, تو اسی طرح جو مشرقی حصہ تھا دمشق کا, ایسٹرن گیٹ اس کا مشرقی دروازہ, اس کی دیوار کے متصل, شہر پناہ کی دیوار کے متصل ایک پادری جس کا نام بھی لکھا گیا ہے, یوشا بن مرقش, یوشا بن مرقش جو حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب الملاحم کا بڑا عالم تھا, تو اس نے دیکھا کہ یہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے ہاتھوں, جیسے یہ تمہارا علاقہ فتح ہوگا تو وہ ساری دنیا پر یہ دین غالب ہو کر رہے گا. تو اس کو اس پیشین گوئی پر اتنا یقین, اتنا یقین کہ وہ ایک نقب لگا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل پرستی سے باز رکھے, دور رکھے, سیدھا سیدھا اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق دے, جیسے اس نے جو احکام ہمیں دیے اس کو بسر و چشم قبول کرنے کی ہماری عادت بنائے. اور اسی میں خیر ہے, انفرادی اور اجتماعی بھلائی اگر کسی کو چاہیے تو اسباب کو تلاش کرے کہ امت کا حال ایسا کیوں ہے, تو آپ کو جواب ملے گا کہ ہم احکام خداوندی سے برگشتہ ہو گئے, ہم نے احکام کو چھوڑا, مالک ہم سے ناراض ہے. اللہ عز و جل ہمیں ایسے افعال سے, اقوال سے, ایسی حرکتوں سے ہمیں بچائے کہ جس سے مالک ناراض ہوتا ہے, اور خدا اور رسول کو ہمیں خوش کرنے والے اعمال کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمارے صحابہ کرام جہاں کہیں جاتے رہے تو وہ ہر جگہ ان کی مدد اور نصرت کے لیے اس طرح کے اللہ والے لوگ جو پچھلی کتابوں کے عالم, تو ان کو القاء کیا گیا, ان کو حق تعالیٰ شانہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ سچے لوگ ہیں, تم ان کی طرف لب کو اور ان سے استفادہ کرو. تو انہی کا, اہل شام کا اس زمانے کا ایک اور قصہ لکھا ہے کہ جنگ موتا میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ, عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ عنہ. ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت اسماء, جن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کی کفالت میں یہ رہے, اور جب شام کی طرف ایک فوج بھیجی گئی حضرت عبداللہ ابن انیس جوہنی رضی اللہ عنہ کی عمارت میں, جس میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے, جیسے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہر چیز میں, شکل صورت اداؤں میں, نزاکتوں میں, ہر چیز میں جیسے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھے, تو یہی حال آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مہم پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں بھیجا کہ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن انیس کے ساتھ وہاں پہنچے تھے, تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک مہم پر انہیں بھیجا, اور جب آپ کو بھیجا گیا تو اس میں بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کرام تھے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ, خود عبداللہ ابن انیس جوہنی جنہیں بھیجا گیا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ نے اس ان امیر کو جن کی عمارت میں شامل ہو کر یہ پہنچے تھے, انہیں بھی ان کی ماتحتی میں کر کے بھیجا. کئی ایک بدری صحابہ حضرت عبداللہ کی عمارت میں کام کر رہے تھے. تو ان حضرات کا بیان ہے کہ پندرہویں شعبان ہے, نصف رات گزر چکی ہے, اور حضرت واثلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا, اور نصف شعبان کی مبارک رات کی برکتوں کا ذکر آیا, تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار یبن عم یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہت نہایت مبارک رات ہے, اس میں روزی لکھی جاتی ہے, موت لکھی جاتی ہے, گناہ بخشے جاتے ہیں, تو آج میرا شب بیداری کا ارادہ بھی تھا, تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے ہم چل رہے ہیں. اتنے میں ایک پہاڑی کے قریب ہم پہنچے, تو وہاں ہمیں کوئی خلوت خانہ عیسائیوں کا نظر آیا, وہاں سے جب ہم اس کے قریب پہنچے تو وہاں سے ایک راہب نکل کر آیا جس نے سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی اور وہ بہت غور سے ہمیں تاکنے لگا, دیکھتا رہا دیکھتا رہا. پھر پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ کہا, انہوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں. پھر اس نے صاف صاف پوچھا کہ تم محمدی ہو؟ ہم نے کہا ہاں ہم محمدی ہیں. یس سن کر اور زیادہ غور سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھنے کے بعد پوچھا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ نہیں بیٹے تو نہیں ہیں. تو کہنے لگے کہ ان کی آنکھوں سے میں نور نبوت ٹپکتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو کیا ان کی ان سے کوئی قرابت ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہاں یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں. تو کہنے لگا کہ ہاں کسی درخت کے سب پتے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہی درخت سے ہیں, تو اسی لیے ان سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھتے ہیں. تو پھر ہم نے پوچھا کہ راہب یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کیسے جانتے ہو؟ تو اس خلوت خانے کے راہب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تفاصیل, توریت, انجیل, زبور تمام کتابوں میں موجود ہیں اور آپ کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا کہ آپ کی سواری سرخ رنگ کا اونٹ ہوگا اور شمشیر برہنہ صاحب السیف آپ کا لقب دیا گیا, بیان کیا گیا. تو مجھے کیوں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے؟ پھر ہم نے اس سے کہا کہ اچھا بھائی جب تم اس درجے میں بالیقین کہتے ہو تو پھر تم ہمارے مذہب میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو آسمان کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ یہ نیل گنبد کا مالک جب چاہے گا تو یہ بھی ہوگا. تو یہ پیشین گوئیوں پر ہمارا موضوع چل رہا ہے آج کل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتب سابقہ میں پیشین گوئیاں آئی ہیں. حضرات انبیاء علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے کرام کی خبریں دیتے رہے اور جس طرح وہ پوری ہوئی تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ بھی اپنے اپنے وقت پر پوری ہوں گی. اور یہ کب کہا گیا کہ دجال اتنے ہزار برس کے بعد نکلنے والا ہے یا اتنے سو برس کے بعد نکلے گا؟ وہ تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے, اس لیے اس سے پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام بھی اپنی امتوں کو ڈراتے رہے. اور جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے उतनी अजमत के साथ उसकी उतनी अजमत और कसरत के साथ उसकी खबर दी जाती है। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशीन गोईयाँ आप इस्लामी सियासत किताब पढ़ेंगे हज़रत शेख क़ुद्दुसी रूहुही, तो उसमें जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी डगर पर ये उम्मत चल रही है कि मेरी उम्मत ये करेगी ये करेगी ये करेगी। लेकिन हम हैं कि मुसीबतों को दावत देने वाली हरकात हमें बता दी गई, हमें इल्म है, हम पढ़ते हैं, मगर हम हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें अता फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा हमें अता फरमाए। जैसा रमज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा इस तरह कि क़ियाम लैल के साथ रमज़ान गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए, जिस तरह के जिब्रील अमीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर कुरान करीम के होते रहे, इस तरह कुरान करीम को हक़ तआला शानहु चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त हमें पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। और ये जैसे यहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो राहिब बयान करता है कि हमारी किताबों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशीन गोईयाँ नहीं बल्कि तमाम तफासिल मौजूद हैं, तो इसी तरह और देखिए कि रूमतुल कुबरा का वाली था फलंतानूस, उसने जब हिरकल के लिए कमक भेजनी चाहिए तो उसने ख़जाना खोला तो उसका एक हिस्सा ख़जाने का ऐसा था कि जो सदियों में खोला नहीं गया। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में सबके मना करने के बावजूद उसने जब इसरार करके उसे खुलवाया और उसको देखा गया तो यूनानी ज़ुबान में वहाँ से एक मज़मून लिखा हुआ मिला जिसमें साफ साफ बता दिया गया कि जब रूए ज़मीन पर ज़ुल्मत का खेमा नसब हो जाएगा और ज़ुल्मतों के सायों में चारों तरफ दलालत और गुमराही छा जाएगी तो तिहामा की सरज़मीन से हिदायत का एक चिराग रोशन होगा जिससे सारी दुनिया की तारीकी और ज़ुल्मतें ख़त्म होकर रहेंगी और जहालत जिसने सारी दुनिया को तारीक कर रखा था उसके दिन ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया में जगह जगह इल्म और नूर ही होगा। और उनकी दावत में इस कदर ज़ोर होगा कि इंसान और जिन तो हैं मुकल्लफ लेकिन आसमान और ज़मीन और पहाड़ और हर चीज़ उनकी दावत पर लब्बैक कहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ان الفاظ سے اس میں خوشخبری دینے کے بعد پھر آگے اور بھی جس طرح پیچھے جو پیشین گوئیاں ذکر کی گئی اس میں بیان آیا کہ وہ دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے اور پہچانتے تھے اور آمد کے منتظر تھے اور آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا ان کے بعد کون خلیفہ ہوگا ان خلفائے کرام کی تفاصیل بھی وہ جانتے تھے. چنانچہ یہاں بھی یونانی زبان میں اس تحریر میں یہ لکھا ہوا ملا کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین جو ہوں گے تو وہ بہت دبلے پتلے ہوں گے لیکن ان کا قلب سچائی کے نور سے منور ہوگا اور ان کا دل صفا اور صداقت کی وجہ سے انتہائی قوی القلب انسان ہوں گے اور شریعت اور ملت کو وہ استحکام عطا فرمائیں گے. پھر آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کام کرنے والوں اور آپ کے ماتحتی میں کام کرنے والوں کا اس میں ذکر تھا. اللہ عز و جل ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو اس زمانے کے متعلق ہیں ان کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے اور ہماری ذلتوں کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پنج وقتہ نمازوں کی طرف آئیں, احکام خداوندی بجا لائیں. حق تعالی شانہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کو نہ بھولیں. جہاں انسانیت ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہی ہے, ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے پیاسی ہے, تو مالوں کے انبار لے کر بیٹھنے والوں کو حق تعالی شانہ توبہ کی توفیق دے, زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں مقدس جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بار بار پڑے وہاں بار بار حاضری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک میں ہم چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.